أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلي محمد وعلي الفضل.
نعي تكبير.
الله أكبر.
نعي تكبير.
الله أكبر.
نعي رسالة
يا رسول الله.
نعي رسالة
يا رسول الله.
نعي حيدري
يا علي.
نعي حيدري
يا علي.
ومحمد وعلى محمد بابا دي بلند صلوات.
اللهم صل على محمد
يا محمد. تجھے شاہد و سرا مان لیا یا محمد، تجھے شاہد و سرا مان لیا، پیروی ہے تیری معبود رسا مان لیا، اور کیا تجھے سمجھے کوئی جب تیرے ایک بندے کو باز اللہ کے بندوں نے خدا مان لیا. نعرہ حیدری خوشنود محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ محمد.
قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کے آخری رکوع کے چند فقرے مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ان سلسلہ آیات کی روشنی میں جو موضوع زیر بحث ہے اس کا ظاہری عنوان ہے ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک. موضوع بہت اہم ہے، خود یہ عنوان ہمارے حال کو ماضی سے جوڑ دیتا ہے، اور خود یہ عنوان ہمارے تابناک اور نورانی ماضی کو ہمارے حال اور مستقبل سے جوڑ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ آج اس سلسلے گفتگو کی اس عزاخانے میں آخری مجلس ہے. یہ عنوان گفتگو ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ موضوع گفتگو ایسا ہے جو ہماری اور آپ کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے. یہ کوئی صرف ایک نظریاتی موضوع نہیں ہے, ایک نظری عنوان نہیں ہے, ایک فکری عنوان نہیں ہے. فکر سے عمل تک اور عمل سے فکر تک, یہ عنوان ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے. میں نے غالباً پہلی مجلس میں گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے ابھی تک ولایت غدیر روشن نہیں ہے, اور بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے ولایت فقیہ روشن نہیں ہے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام ارشادات گرامی اگر سامنے رکھیں, خصوصیت کے ساتھ وہ ارشادات جو متواتر ہیں, جو صحیح السند ہیں, اور متواتر تو فوق صحیح السند ہوتا ہے, اگر ان سب کو سامنے رکھیں تو پھر میری یہ طالب علمانہ گزارش آپ کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے کہ پورا قرآن مجید اپنی تأویلی حقیقت کے لحاظ سے ولایت غدیر سے جڑا ہوا ہے. پورا قرآن مجید تأویلی حقیقت کے لحاظ سے, اور اس کے لیے مشہور ترین حوالہ وہی ہے کہ ایک نئی متعدد مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے متعدد مرتبہ کہ میں تنزیل قرآن پر جنگ کر رہا ہوں, میرا علی تأویل قرآن پر جنگ کر رہا ہے. یہ غیر معمولی بیان ہے مقام ختم نبوت کا. اگر ہمارے مسلمان دانشور, مسلمان فقہا, مجتہدین, علماء, عام بات کہہ رہا ہوں, مسلمان جو بھی کلمہ اسلام زبان پہ جاری کرتے ہیں اور جو بھی خود کو اسلام سے منتسب کرتے ہیں, جو بھی خود کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں, ان کے سامنے اگر حضرت کا یہ ارشاد گرامی رہے کہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ میں جنگ کر رہا ہوں تنزیل قرآن پر, علی جنگ کریں گے تأویل قرآن پر, کسی بھی روایت میں کسی اور کا نام تو نہیں لیا, کسی بھی روایت میں, متعدد مقامات پر لیکن کسی بھی روایت میں کسی اور کا نام نہیں لیا, جب بھی نام لیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی.
اگر یہ روایت پیش نظر رہے تو پھر کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہ جاتی. پھر میرا اس طالب علم کا, اس عاجز کا وہ جملہ بھی آپ حضرات کے لیے جو متعدد بار عرض کر چکا ہوں, اس مرتبہ بھی پہلی محرم کو میں نے گزارش کیا تھا وہ جملہ کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ ہے. یہ بہت اہم فکری عنوان ہے. اگر یہ باتیں ذہن عالی میں رہیں تو ولایت غدیر روشن سے روشن تر ہوتی جائے گی, اور ان آیات میں, ان آیات کی وہ تفسیر جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے, پھر وہ ناقابل یقین نہیں محسوس ہوگی بلکہ بدیہی محسوس ہوگی, سامنے کی بات محسوس ہوگی, ضروری محسوس ہوگی. میں ذرا سی توجہ آپ کی آیات کے سلسلے کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ارشاد الہی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان لانے والو، اللہ کا لحاظ کرو اور وہ بات کہو جو سچی اور سیدھی ہے. زندگی کے تمام اقوال و افعال پر یہ قول محیط ہے، لیکن انداز گفتگو یہ بتاتا ہے یہ کسی خاص قول کی طرف اشارہ ہے. جو بات کہنے کی ہے کہو، چھپاؤ نہیں، مقصد یہ ہے. خدا کا لحاظ کرو، جو بات کہنے کی ہے، جو مضبوط بات ہے، جو سچی بات ہے، جو سیدھی بات ہے، اسے کہو چھپاؤ نہیں. ائمہ اہل بیت سے مروی روایات کی روشنی میں خود یہ قول سدید سوائے کلمہ ولایت کے اور کوئی قول نہیں ہے. زندگی کا ہر عمل ظاہر ہے، باتقوا انسان کا ہر عمل صحیح ہونا چاہیے. جو بات آپ زبان سے کہیں سچ کہیں، کذب سے زبان آشنا نہ ہو. یہ ایک شان مومن ہے. مومن کی ایک شان یہ ہے کہ کذب سے، غلط بیانی سے زبان آشنا نہ ہو. جی ہاں، جھوٹ کا لفظ میں بھی تقریر میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، لیکن یہ عجیب و غریب دنیا ہے. مجھے پارلیمنٹ کی ایک گفتگو یاد آ رہی ہے. ایک صاحب نے ایک دوسرے سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ غیر پارلیمانی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. کہا جی ہاں یہ ٹھیک ہے. تو بہرحال کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ اب تو ممبر پہ میں بہت سے ایسے کلمات استعمال کر چکا ہوں جو میں خود استعمال نہیں کیا کرتا تھا، یا اب بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہ استعمال ہو، لیکن مجبوراً کبھی کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تو قول سدید، سیدھی سچی بات کہو. زندگی میں ہر موقع پہ سیدھی اور سچی بات کہنی چاہیے. الجھی ہوئی بات، غلط بیانی سے کام لینا نہ شان ایک انسان کے شان کے مطابق ہے، نہ شان مومن. لیکن پھر بھی اس سلسلہ آیات میں یہاں پر ایک خاص آہنگ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو سچی اور سیدھی بات ہے. یعنی گویا کہا یہ جا رہا ہے مومنین سے کہ خدا کا خوف کرو، جو اعلان غدیر میں ہوا ہے اسے چھپاؤ نہیں، کہو. پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، قولوا قولا سدیدا، کہو وہ بات جو کہنے کی ہے، جو سیدھی اور سچی اور مضبوط بات ہے، جو مستحکم ہے. ہاں، آسانی سے یہ ترجمانی قبول نہیں کریں گے لوگ، مجھے معلوم ہے. اور وہ ذہن جو ایک بن گیا ہے ایک عرصے سے، خود ہمارے یہاں مومنین کے درمیان، مسلمین کے حلقے کا ایک ایسا اثر پڑا ہے مومنین کے درمیان کہ بہت سے حضرات مجھ سے یہ ترجمانی قبول نہیں کریں گے، مجھے اندازہ ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، جس میزان پر چاہیں گفتگو کر لیں، کلامی میزان پر، تفسیری میزان پر، حدیثی میزان پر، اصولی اور فقہی میزان پر. پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، ادعا نہیں کر رہا ہوں، طالب علمانہ درخواست کر رہا ہوں، عاجزی سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ترجمانی اس مقام پر، اے ایمان لانے والو اللہ کا خوف کرو. اب یہاں ہے اللہ کا خوف کرو، اب یہ ترجمہ اچھا لگے گا آپ کو. اس کانٹیکسٹ میں یہ ترجمہ اچھا لگے گا، اللہ کا خوف کرو، علی کی ولایت کو چھپاؤ نہیں، ولایت غدیر کا انکار نہ کرو، جو سیدھی اور سچی بات ہے اس کا اعلان کرو. اس کا انعام کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کام اللہ بنا دے گا.
نعرہ حیدری،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری خطا پوشی کرے گا, تم سے گناہ سرزد ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, خطائیں ہوں گی, اللہ بہت غفار ہے, غفور الرحیم ہے, وہ خطا پوشی کرے گا, تمہارے کام بنائے گا اور تمہارے بگاڑے ہوئے کام سدھارے گا اور معاف فرمائے گا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, اور یاد رکھو کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا, وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ایمان لائے, جو بھی کلمہ پڑھے, جو بھی سیدھی سچی زندگی بسر کرے, وہ کامیاب ہوگا. لیکن یہ آہنگ بتا رہا ہے کہ کسی خاص بات کو سامنے رکھا گیا ہے, اس لیے یہاں بریکٹ میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے, مقدر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی علی کی ولایت کے سلسلے میں اطاعت کرے گا وہی بلند ترین کامیابیوں تک پہنچے گا. واضح ہے, یہاں یہ چیز پوشیدہ ہے. اب یہ جو چیز پوشیدہ ہے اسی کی طرف الف لام امانت کا اشارہ ہے کہ ان عرضنا الامانت, ہم نے یہ امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, سب نے یہ امانت لینے سے گریز کیا, لرز گئے, خوف میں مبتلا ہو گئے. وعملها الانسان, اور ایک فرد بشر نے اس بار کو اٹھا لیا, اور وہ تو بڑا ستمگار اور بڑا ہی نادان ہے. اور فرمایا یہ سلسلہ اسی لیے اس کے بعد مقطع سخن میں سورہ احزاب میں مومنین اور منافقین کی آزمائش کا تذکرہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. واضح ہیں, پورے قرآن مجید کی تعویلی حقیقت وابستہ ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. یعنی اگر ہر شے کا ظاہر ہے اور باطن, تو توحید ظاہر ہے, ولایت باطن. اور یہ ظاہر اور باطن بھی عزیزان گرامی, ظاہر اور باطن بھی نسبی ہے, ریلیٹو ہے, اضافی ہے. ادھر سے دیکھیے تو ایک چیز ظاہر ہے اور دوسری چیز باطن, ادھر کھڑے ہو کے دیکھیے تو وہ چیز ظاہر ہے اور یہ چیز باطن. یعنی ایک رخ سے دیکھیے تو توحید ظاہر ہے, ولایت باطن, ادھر سے دیکھیے تو ولایت ظاہر ہے, توحید باطن. یہ صرف سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں, یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں, یعنی یہ خطیبانہ نکتہ آفرینیاں نہیں ہیں, یہ گہرے مطالب ہیں عرفانی, جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں گزارش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ اضافی حقیقت ہے. کتنی بار آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں وہ دونوں حدیثیں, شاید اس سلسلے گفتگو میں بھی میں نے گزارش کی تھی. دونوں حدیثیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں. اس سلسلے نورانی کے ساتھ, وہ سلسلہ تو ذہب کہ جس سلسلے سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے, اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے اور بزرگان ملت اسلامیہ نے کہا ہے کہ اگر صرف یہ سلسلہ سند پڑھ کے کسی مجنون پہ دم کر دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے. اور حقیقت ہے, چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا, کیسا ہی دیوانہ ہو, در اہل بیت پر آ جائے گا, نام گرامی اہل ائمہ اہل بیت سن لے گا, اس کے کانوں میں یہ نام پڑ جائیں گے تو اسے ہوش آ جائے گا, عقل آ جائے گی, اس کی معرفت کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہی تو سبب ہے. ایک جملہ عرض کروں یہاں پر, بڑی لطیف سی بات ہے, پوری دنیا جو کوشش کرتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے کانوں میں اہل بیت کا نام نہ پڑنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیوانہ بنا رکھا ہے, غافل بنا رکھا ہے, غافل بنا رکھا ہے, دیوانہ بنا رکھا ہے, اپنے اپنے سیاسی مفادات کا شکار بنا رکھا ہے. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہیں علی کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے, کہیں حسین کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے, کوشش یہ ہوتی ہے. اور خود آپ کے ائمہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوانے پر بھی یہ نام دم کر دیے جائیں تو وہ ہوش مند ہو جائے. اور ہمارے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری، خوشنودِ محمد و آل محمد، باوادِ بلند صلوات.
جزاکم اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے. آپ میری اس کمزور صحت میں مجھے بڑی مدد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سہارا دے رہے ہیں. خدا آپ سب حضرات کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اور مریض ہیں، بطور خاص ہمارے مسجد شعبان میں جو مومنین کی طرف سے مجھ سے کوآرڈینیشن میں رہے اور مجھ سے وعدہ لیا اور اہتمام کرتے رہے اور روزانہ مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، نوید صاحب، پروردگار انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے. ہمارے یہاں اس ٹرسٹ کے مسئولین میں خلیق کاظمی صاحب، پروردگار انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اور جتنے مؤمنین ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، پروردگار سب کو صحت عطا فرمائے. خاص طور سے میں حکیم الامت جناب علامہ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں. آپ سب حضرات دعا فرمائے، پروردگار انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، اور ان کے ہاتھوں سے جو ملت کے جوانوں کے لیے تعلیم کے چراغ روشن ہوئے ہیں، ان چراغوں کی لو اور بڑھے، جہالت کی تاریکی چھٹے اور علم کی روشنی، تعلیم کی روشنی پھیلے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ سہارا دیتے رہیں گے تو آج گفتگو کسی ایک منزل تک پہنچے گی. کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف سے دیکھیے تو توحید ظاہر ہے اور ایک طرف سے دیکھیے تو ولایت ظاہر ہے. توحید ظاہر ہے، ولایت باطن، ولایت ظاہر ہے، توحید باطن. یہ وہ دو حدیثیں جو ایک ہی سلسلہ سند سے پہنچی ہیں، سلسلہ سند جو معصومین سے، کہ ایک جگہ معصوم نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث قدسی. حق سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، قلعہ. اب صرف اس چیز کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے. میں پہلے کر چکا ہوں کہ قلعے کے معنی کیا ہوتے ہیں، کلمے کے قلعے بن جانے کے کیا معنی ہے. بھائی یہ تو کلمہ ہے، الفاظ حروف کا مجموعہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ، اسے پروردگار فرمایا یہ قلعہ ہے مضبوط. یہ تصور کیسے روشن ہوگا؟ اس میں گفتگو کر چکا ہوں، آپ کے لیے فکر انگیز ہے یا نہیں؟ ایک جملہ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے یہ قلعہ ہے میرا. بھائی قلعے کے تو مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، ایوان ہوتے ہیں، قلعے میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں لفظ حصن، قلعہ کیوں استعمال ہوا؟ بلاغت رب، توجہ ہے. بہرحال اب یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ آپ حضرات سوچتے رہیں. میں نے مختصراً اسے بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہیں ڈھونڈیے گا مل جائے گی وہ تقریر تو سن لیجئے گا، اور نہیں ملے گی تو پھر یاد دلا دیجئے گا، کبھی پھر پڑھ دوں گا. دوسرا فقرہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. دوسرا جملہ کیا ہے معصوم اسی سلسلے سند سے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب. ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. دونوں جملے اسی سلسلے سے پہنچے. اب ان دونوں جملوں میں نسبت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اضافی. کسی کے لیے اضافی ہماری نسبت سے ہے, حقیقت میں نہیں. حقیقت میں تو توحید اصل الاصول ہے, توحید اصل ہے, ولایت اس کی فرع ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہماری نسبت سے اضافی ہے, کسی کے لیے توحید ظاہر ہے اور اس کے لیے ولایت باطن, اور کسی کے لیے ولایت ظاہر ہے اور توحید باطن. اور یہ علمی مراتب میں بھی آتا ہے, کہیں کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے اور کہیں کوئی چیز باطن ہوتی ہے. علمی مراحل میں, علمی مراتب میں, فکری مراحل میں, وجدانی مراتب میں, کسی حقیقت کو پرسیو کرنے میں اور کنسیو کرنے میں, اپنے پرسیپشن میں لانے میں اور پھر اپنے وجدان میں لانے میں, کسی حقیقت کو پا لینے کے مراتب ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی حقیقت کو پا لینے کے مراتب ہوتے ہیں. اس پا لینے کے مراتب میں ہم عام انسان ہیں, ہمارے لیے کبھی کوئی چیز ظاہر ہوگی, کبھی کوئی چیز باطن. تو یہ اضافی اور نسبی حقیقتیں ہیں, لیکن بہرحال توحید اور ولایت کا ایک دوسرے سے ربط ہے. ان آیات میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیابی پائے گا. فوزن عظیمہ, یہ فقرہ فوزن عظیمہ کا آپ حضرات کو تو زبانوں پر روز جاری ہوتا ہوگا جب زیارت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پڑھتے ہوں. تو یاد رکھیں کہ حقیقت ولایت و خصوصیت کے ساتھ, ولایت امیر المومنین, ولایت ائمہ اہل بیت, جو در اصل ولایت رسول ہے اور وہ در اصل ولایت اللہ سبحانہ وتعالی, یہ روشن ہونی چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور وہ اس فوز عظیم کے درجے پر فائز ہو جائے بغیر علی ولی اللہ کے. یہ آپ کے لیے اب روشن حقیقت ہے. اس علی ولی اللہ سے وابستگی اور اس فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے اور بھی اس دور میں مشکلات ہیں. یہ دور جو دور غیبت کہلاتا ہے, دور غیبت. امام معصوم پردہ غیب میں, امام معصوم پردہ غیب میں ہیں تو امام معصوم سے ربط و رشتہ کیسے ہوگا؟ قولوا قولا سدیدا, وہ بات کہنا جو سیدھی سچی بات ہو. قولوا قولا سدیدا, وہ بات کہنا جو سچی اور سیدھی بات ہو. یہ سچی اور سیدھی بات کا ڈھونڈنا ہی تو ایک کمال ہے. اتنا مجموعہ حدیثوں کا ہے, احادیث کا اتنا مجموعہ ہے, اور ہمارے یہاں احادیث کا کتنا انبار ہے. لفظ انبار استعمال کر رہا ہوں, انبار ہے حدیثوں کا جس میں سچی صحیح حقیقی متواتر حدیثیں دب گئی ہیں, دبا دی گئی ہیں, اور باطل سرکش طواغیت باغیوں اور طاغیوں اور یاغیوں نے, سرکشوں نے اپنے درباروں میں نہ جانے کتنی جھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کر, پیسے دے دے کر حدیثیں گڑھوا کے ایک انبار حدیثوں کا ہے. جھوٹی حدیثیں, غلط بیانیوں کا ایک انبار, جھوٹی حدیثوں کا ایک انبار, گڑھی ہوئی من گھڑت حدیثوں کا ایک انبار. ان حدیثوں کے درمیان سے قول سدید کیسے تلاش کیا جائے؟ کون ڈھونڈے گا؟ کون کمر کس کے آگے بڑھے گا اس مہم کے لیے؟ اگر ملت کا ہر فرد مشغول ہو جائے, ہر, ہم کہتے ہیں سب پہ واجب ہے, آپ جائیے پڑھیے اور ڈھونڈیے کہ سچی حدیث کون سی ہے اور جھوٹی حدیث کون سی ہے, اور جو سچی ملے اس پہ عمل کیجئے. آپ کے لیے آسان ہے یہ نسخہ, طریقہ آسان ہے؟ آسان تو نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, دیکھیے آج کل پوری دنیا میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے, کورونا. بیماری کی بیماری ہے, سیاست کی سیاست ہے, عذاب کا عذاب, تینوں باتیں. میں سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں. بیماری کی بیماری ہے, سیاست کی سیاست ہے, عذاب کا عذاب. اب اگر یہ کہہ دیا جائے, ساری حکومتیں یہ اعلان کر دیں اور سب لوگ اعلان کر دیں کہ بھائی آپ میں سے ہر شخص جائے اور علاج ڈھونڈے, ویکسین تلاش بنائے گھر گھر, اب معلوم ہوا ہر آدمی سب کام چھوڑ کے کورونا کی دوا بن رہی ہے, ممکن ہے؟ یعنی کرہ ارض پہ جتنے انسان ہیں سب کس چیز کام میں مشغول ہیں, سب کورونا کی دوا بنا رہے ہیں. نہیں, اس کے لیے تو کچھ اسپیشلسٹ ہوں گے, ان کے لیے واجب کفائی ہوگا کہ وہ جائیں اور پورے انسانی معاشرے کے لیے نسخہ تلاش کریں, اور نسخہ جب مل جائے تو لا کے سامنے رکھ دیں. یہی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اس انبار میں سے, حدیثوں کے انبار میں سے صحیح حدیثیں تلاش کر کے عمل کرنے کے لیے, عوام الناس کے لیے روشنی بکھیرنے کے لیے کچھ افراد چاہیے جو بجائے خود منارے نور بن جائیں. منارے نور بن جائیں. تو یہ فقہا, یہ ہمارے سامنے معصوم کی غیبت میں منارے نور ہیں. یہ امام خمینی ایک منارہ نور کا نام ہے, آیت اللہ خوئی ایک منارہ نور کا نام ہے, امام خامنئی ایک منارہ نور کا نام ہے, امام سیستانی ایک منارہ نور کا نام ہے. یہ سب منارہ نور ہیں, یہ سب منارہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس انبار میں سے قول سدید لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے, محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
قرآن خوشنودی سلامتی علماء کرام بآواز بلند صلوات.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
اب تیزی سے بحثیں بہت ہیں اور اہم بحثیں ہیں فکری, دیکھیے آج برداشت کرتے رہیے, آج اس گفتگو کو تھوڑی دیر برداشت کیجیے میرے ساتھ. اور ہرچند کے ہمارے یہاں اس امام بارگاہ میں ہمارے خواجہ مومنین والا نظام نہیں ہے, یعنی یہاں کوئی مکھی گھڑی نہیں دکھاتا, مگر بہرحال مجھے خود وقت کا حال, وقت کا خیال رہتا ہے, مگر آج اگر کسی کے ذہن میں آئے گھڑی دکھانے کا خیال تو وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہے, ورنہ میرے عتاب کا شکار ہو جائے گا.
صلوات پر محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
دیکھیے ایسا ہے کہ یہ فرش عزائے حسین ہے, ایک جملہ کہوں, اپنا غم سمجھ کے منایا کیجئے, پرایا غم سمجھ کے نہیں. انسان اپنا غم گھڑی دیکھ کے نہیں مناتا ہے, پرائے غم میں جب پرسہ دینے کے لیے جاتا ہے تو گھڑی دیکھ کے جاتا ہے, آدھے گھنٹے بیٹھیں گے, پندرہ منٹ بیٹھیں گے, پرسہ دیں گے, چلے آئیں گے. لیکن جب اپنا غم ہوتا ہے تو پھر زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے. ہم جمع ہوئے ہیں آج رونے کے لیے, ماتم کرنے کے لیے, پرسہ دینے کے لیے بی بی زہرا کو, لیکن تمہید میں یہ فضائل اور یہ مطالب اور یہ پیغام, یہ میسج بھی ضروری ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
یہ فقہا کی اپنی جگہ ایک منزلت ہے, اور ان فقہا کا تعلق ہے, فقہا کا کل تقدس, کل احترام مرہون منت نسبت غدیر ہے. قابل تو بہت سے ہیں زمانے میں, دنیا میں عربی داں بہت ہیں, اصولی بہت ہیں, فقیہ بہت ہیں, مجتہد بہت ہیں, بہت ہیں مختلف علوم و فنون میں, مگر کیا ہم سب کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں؟ کیا ہم ہر ایک کے آگے اپنا دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں؟ نہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ جہاں سے خوشبو ولایت غدیر آ جائے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی ایک جملے میں کہوں, ہمارے لیے ولی فقیہ وہی ہوگا جو محافظ ولایت غدیر ہوگا. جو محافظ ولایت غدیر نہیں ہے وہ ہمارے لیے اصلا نہ فقیہ ہے نہ ولایت نہ ولی فقیہ. جو محافظ ہے, جس کے ہاتھ میں پرچم ولایت غدیر ہے, وہ ہے ولی فقیہ. اب اس کے بعد جو جزئی بحثیں ہیں نا میرے پیش نظر ہیں کہ کہاں الجھ جاتے ہیں آپ یا الجھائے جاتے ہیں، اس کے لیے پھر کبھی اور انشاءاللہ. کلی بات، فاؤنڈیشنز روشن ہو جائیں، بنیادیں روشن ہو جائیں کم سے کم اس گفتگو میں. ایک چیز اور عرض کروں، ایک بہت پرانی بحث ہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں، اسلام کا نظام حکومت کیا ہے اس میں. اور آج کل پوری دنیا میں ہر شخص کو سب سے محبوب نظریہ کون سا ہے؟ جمہوریت. جمہوریت میں خاص طور پر جسے کہتے ہیں نچوڑ کے خلاصہ بتائیے کہ جمہوریت میں وہ کون سی بات ہے جو ہر شخص کے لیے دل آویز ہے. ہر شخص کیوں داد دیتا ہے جمہوریت کی؟ جمہوریت 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 کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی دلچسپ بات ہے اس میں؟ ہر شخص کے لیے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، سب کے لیے جمہوریت سب سے اہم بات ہے. ایک مغالطہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنا حصہ اقتدار میں چاہتا ہے، ہر فرد اپنا حصہ چاہتا ہے کہ اقتدار میں رہے. میری حکومت ہے، عوام کہیں کہ ہماری حکومت، کسی ایک شخص کی حکومت نہیں ہے، کسی ایک فرد کی حکومت نہیں ہے. بادشاہت نہیں، نفرت ہے. کیوں؟ وہ ایک بادشاہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم سب پہ حکومت کر رہا ہے، ہمیں غلام بنا لیا ہے، ہر ملک پر اسی کا قبضہ ہے، وہ مالک ہے، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے نفرت ہے بادشاہت سے. اور اس قبیل کے جتنے نظریات ہیں، جہاں ایک فرد کے ہاتھ میں اقتدار آیا وہاں پر عوام بے بس ہو جاتے ہیں، ہے نا. یہی ایک دلاویز خواب دکھایا گیا کہ دیکھو جمہوریت وہ نظام ہے جس میں تم سب کی شمولیت ہے. سچ بتائیے گا، دل کی قسم کھا کے، اپنے اپنے دل اور ضمیر کی قسم کھا کے بتائیے گا، دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں کیا واقعاً عوام اقتدار میں ہیں؟ اپنے اپنے دلوں کی قسم کھائیے گا، سینے پہ ہاتھ رکھیے، بتائیے جب ایک شخص اقتدار میں آ جاتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں یا ہندوستان میں نریندر مودی صاحب ہوں، آپ ہندوستان میں جا کے آج عوام سے پوچھیں، وہاں کے کسانوں سے پوچھیں، تم آزاد ہو؟ تم حکمراں ہو؟ تم حکومت کر رہے ہو؟ یہ حکومت تمہاری ہے؟ امریکہ میں پوچھیں عوام سے، تمہاری حکومت ہے؟ غور ہمارے آپ، جب ایک شخص آپ ہی چن کے منتخب کر کے اسے اس کرسی اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی فرعون نہیں ہوتا دنیا. آپ سے جس وقت ووٹ لینا ہوگا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، اور اس کے بعد جس وقت کرسی اقتدار پر پہنچ جائیں گے، آپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے سامنے، نہ آپ سے ملاقات کا وقت ہے، نہ آپ کی بات سننے کا وقت ہے. جو قانون چاہا بنا دیا، آپ تسلیم کریں تو بہت اچھا، تسلیم نہ کریں تو روند دیں گے، گولیاں چلائیں گے، جیل میں بھر دیں گے، کچھ کریں گے، آپ کی نہیں مانیں گے. جس وقت ووٹ لینا تھا تو آپ کے سامنے آئے، جس وقت ووٹ مل گیا تو اب اس کے بعد کیا یہ جمہوری حکومت ہے؟ اگر طاغوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ طاغوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور فرمایا آپ نے، تو عملاً حقیقتاً آپ کے لیے سراب ہے اور خواب، خواب ہے اور سراب، جمہوریت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ آج 21ویں صدی میں مولانا صاحب کیسی مولویانہ باتیں کر رہے ہیں. مولویانہ باتیں یعنی کہ خواب ہے اور سراب، دھوکا ہے اور فریب، جھوٹ ہے اور غلط بیانی. حقیقت میں جمہوریت کہیں نہیں موجود ہے کرہ ارض پر، اس کرہ ارض پر جمہوریت کہیں موجود نہیں ہے. اور جو جمہوریت میں مغالطے ہیں، جو فیلسیز ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ جو علامہ اقبال نے دو مصروں میں بیان کر دیا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. گنا کرتے ہیں، ہاں ایک موقع پہ صرف تولتے ہیں جب خود کرسی پہ پہنچ جاتے ہیں، کہ تمام عوام چاہے ایک کروڑ ہو، چاہے ایک ارب ہو، چاہے دس ارب ہو، چاہے پوری روئے زمین کی عوام ہو، وہ ایک پلے میں اور آپ ایک پلے میں، چونکہ آپ اقتدار میں. غور فرمارہے ہیں آپ، یہ ہے جمہوریت جو بہت دلاویز بنا کے پیش کی گئی ہے، بہت دلاویز. ہر انسان کے دل کی دھڑکن جمہوریت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے، رسول اسلام نے، ائمہ اسلام نے، حق سبحانہ وتعالی نے جو نسخہ اور جو نظام معاشرے انسانی، تمام معاشرے انسانی کی بات کر رہا ہوں میں، صرف مسلم یا مومن، شیعہ یا سنی معاشروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے نظام پورے معاشرے انسانی کے لیے جو نظام انٹروڈیوس کیا ہے اور دیا ہے، وہ نظام نہ ملوکیت کا نظام ہے، نہ جمہوریت کا نظام ہے، نہ اشتراکیت کا نظام ہے، نہ اشتمالیت کا نظام ہے، وہ نظام نظام ولایت ہے. ولایت میں کسی ایک فرد کی حکومت نہیں ہوتی، ولایت میں حکومت ہوتی ہے خدا کی، اور ولی ہوتا ہے سرپرست. حاکم اور سرپرست کے تصور میں بہت فرق ہے. حاکم اور سرپرست کے تصور میں زمین تا آسمان فرق ہے. اور اس ولایت کے نظریے کو تمام افراد بشر تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہماری اور آپ کی عزاداران حسین، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نظام ولایت جس کا سب سے بڑا ممبر نصب کیا گیا غدیر میں، اور جب ممبر کی آواز دبائی جانے لگی تو نیزے پر چڑھ کر آواز بلند کی گئی کربلا میں. کون سی آواز تھی؟ یہ سب ولایت کی آواز ہے، یہ سب ولایت کی آواز ہے. اس ولایت کی حقیقت ولایت سے صرف مومنین کو آشنا کرنا ہے، جو پہلے سے شیعہ ہیں انہیں بتانا ہے کہ شیعیت کیا ہے، جو پہلے سے مسلمان ہیں انہیں بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. اس کرہ ارض پر، یا آپ جو عاشور کے دن یا اربعین کے دن جلوس اعضا لے کر نکلتے ہیں راستوں پر، کس لیے نکلتے ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ ہدف کیا ہے؟ عام شاہراہوں پر جہاں ہر انسان کو گزرنے کی اجازت ہے اور وہ ہر شخص کی پراپرٹی ہے، وہاں آپ کس لیے گزر رہے ہیں جلوس لے کر؟ کوئی مقصد ہے نا، وہ مقصد کیا ہے؟ پیغام یہ دینا ہے کہ اے انسانوں سنو، ٹھہر کے ذرا ہماری بات، تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی پیغام ہے. اے شیعوں نہیں، اے مسلمانوں نہیں، اے عربوں نہیں، اے انسانوں ٹھہر کے ذرا ہماری بات سنتے چلے جاؤ. یہ سینے پہ جو ہم ہاتھ مار رہے ہیں، یہ سینہ تمہارے لیے، یہ دل دھڑک رہا ہے. تمہاری مشکلیں، تمہارے عالم، تمہارے مصائب پر ہم رو رہے ہیں. سنو ولایت کا پیغام، سنو، سنو اس کی بات جو ذبح کیا گیا ہے عدل و انصاف کی خاطر. یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے، ولایت کا پیغام. مفہوم ولایت کو محدود نہ کیجئے، فیضان ولایت کو عام کیجئے پوری دنیا میں. فریضہ ہے فریضہ، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ہر فرد بشر کے لیے اگر آپ کے دل میں کوئی دل سوزی نہیں ہے تو آپ اصلا انسان نہیں ہیں، اور اگر آپ انسان ہیں تو ہر فرد بشر کے لیے دل سوزی ہوگی، اور اس دل سوزی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے لیے فائدے کی چیز ہے اس کو اس سے آشنا کریں. جب تک آپ پوری دنیا میں ہر فرد بشر کو حقیقت ولایت، تصور ولایت، مفہوم ولایت، مصداق ولایت، فیضان ولایت، برکات ولایت سمجھائیں گے نہیں، عملاً نظام ولایت سمجھائیں گے نہیں، اس وقت تک ولی آخر ظہور کیسے فرمائے گا؟ حق کیسے ادا ہوگا؟ کیسے آپ منہ دکھائیں گے فرزند زہرا کو اور منتقم خون حسینی کو؟ کیسے آپ کہیں گے آقا ہم نے اپنی پلکوں سے، اپنے سینے سے آپ کے آنے کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں؟
ولی علی ولی کا نام صرف عافیت کوشی کے لیے نہ لیں, قربانیاں پیش کرنے کے لیے لیں.
سبحان اللہ.
علی کا نام اپنے لیے سپر نہ بناؤ, علی کا نام شمشیر بناؤ. فرق ہے. علی کا نام سپر بنانا بہت اچھی بات ہے, علی کا نام شمشیر بھی تو ہے. واضح ہے. عافیت کوشی سے کام نہیں چلے گا, ہر شخص اپنی حفاظت میں لگا ہوا ہے, اور اس حفاظت میں تقیہ, اور تقیہ سے بڑھ کر نہ جانے کتنا تقیہ در تقیہ در تقیہ در تقیہ, ایک زرہ پر زرہ, زرہ پر زرہ, زرہ پر زرہ, پردے پر پردہ, پردے پر پردہ, پردے پر پردہ ڈالے چلے جا رہے ہیں. پتہ نہیں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے, رسول کو کیا منہ دکھائیں گے. معصومین نے تو اپنے جنازے پامال کروا دیے, ہم ان کا نام لیتے ہیں صرف عافیت کوشی کے لیے. صبح سے شام تک پانچوں نمازوں میں اور نماز شب میں پروردگار ہمیں محفوظ رکھنا, پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو محفوظ رکھنا, پروردگار ہمیں محفوظ رکھنا, ہمیں ہمیں کوئی بیماری نہ ہو, ہمیں کوئی دکھ نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, عافیت کوشی بہت اچھی بات ہے, لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عافیت کوش نہیں ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عافیت کوش نہیں ہونا چاہیے. واضح ہے. ذرا سخت ہو گیا یہ پیغام, یہ آسان نہیں ہے. دن رات عافیت کی دعائیں بہت اچھی بات ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا خلوت میں تنہائی میں, یا رسول اللہ خدا سے مانگے تو کیا مانگے. کیا لطیف اور شیریں روایت ہے. یہ شیریں اور لطیف روایت وہی ہے کہ جو آیہ نجوہ سے متعلق ہے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دیکھو رسول سے اب آ کے جو گفتگو کرنا چاہے پہلے صدقہ دے پھر آئے. یہ قرآن مجید میں ایک واحد آیت ہے اور واحد حکم خدا ہے کہ جس پر سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور کسی نے عمل نہیں کیا. تاریخ گواہ ہے, تفسیر گواہ ہے, سب گواہ ہیں, اس میں کسی نے شک نہیں کیا کہ جب اعلان ہو گیا کہ صدقہ دو تب رسول سے بات کرو, تو بڑے بڑے غنی ان کے خزانوں پر تالے لگ گئے. صدقہ دینے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں تھی, ادھکٹی کھجور بھی کسی کو میسر نہیں آئی کہ صدقہ دے کے, برائے نام صدقہ دے کے رسول سے آ کے گفتگو کر لیتا. تاریخ ہے, تاریخ, زندہ تاریخ. سرمایہ دار اغنیا کوئی نہیں آیا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو کبھی بچا کے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. جتنے لوگ مہر بند کر کے خزانے رکھتے جاتے تھے, علی تقریباً اسے کماتے تھے اور لٹا دیتے تھے, کماتے تھے اور لٹا دیتے تھے, کماتے تھے اور لٹا دیتے تھے. تو ایک دینار تھا اس وقت حضرت کے پاس, ایک دینار کو جا کے پہلے بازار میں خرد کرایا, جسے آپ کہتے ہیں بھنایا, چینج لیا اس کو, تو 10 درہم ملے. علی نعوذ باللہ, نعوذ باللہ بخیل نہیں تھے, نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں, ہزار بار نعوذ باللہ, لیکن اس ایک دینار کو پہلے جا کے 10 درہم میں بدلا. یہ سب حجت تمام کرنا ہے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 10 حجتیں تمام کروں گا. اور اس کے بعد 1 درہم جا کے صدقہ دیا اور حضور کے پاس گئے. پھر آئے, پھر دوسرا درہم صدقہ دیا, پھر حضور کے پاس گئے. پھر آئے, پھر تیسرا درہم صدقہ دیا, پھر حضور کے پاس گئے. 10 درہم 10 بار صدقہ دے کر حضور کے پاس تشریف لے, اور ابھی تک کوئی دوسرا درمیان میں نہیں آیا. غور فرمایا آپ نے. تو یہ بہت, یہ اس پر تو پورا, خود اس پر پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن میں نے حوالہ دیا کہ اسی سلسلہ گفتگو میں اب کوئی نہیں ہے, یہاں پر حضور ہیں اور امیر المومنین. مگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پوچھا, یا رسول اللہ اللہ سے مانگے تو کیا مانگے. جو لوگ علی اللہ کہتے ہیں سنیں غور سے, رسول سے علی پوچھیں اللہ سے مانگے تو کیا مانگے, یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں, یہ عبد ہیں, یہ عبد ہیں. اللہ نے ولایت کبریٰ انہیں عطا کی ہے لیکن یہ ان کی شان بندگی ہے کہ اسے مانگتے ہیں, اور اسی لیے انہیں ملی ہے کہ یہ سچے دل سے اسی سے مانگتے ہیں. انہیں ولایت ملی اسی لیے, انہیں ولایت ملی اسی لیے. تو کہا یا رسول اللہ کیا مانگے اللہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک فقرہ فرمایا, عافیت. یہ بھی پیغام ذہن میں رہے, مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں تنہائی میں, یا رسول اللہ اللہ سے میں طلب کروں تو کیا طلب کروں؟ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں عافیہ, العافیہ, عافیت طلب کرنے کی, مگر کون سی عافیت اور کس راہ میں عافیت؟ مسئلہ یہ, اگر آپ کے اور ہماری طرح سطحی تصور عافیت ہو تو پھر علی 18ویں 19ویں رمضان کو گھر میں بیٹھے رہیں گے, مسجد میں نہیں جائیں گے. واضح ہے؟ اگر ہماری آپ کی طرح عافیت کوش ہوں تو مسجد میں تشریف نہیں لے جائیں گے. علی اپنی ذات کے لیے, اس جسم مادی کے لیے, اس دنیا کے لیے عافیت کوش نہیں ہیں, اپنی دنیا اور دنیاوی زندگی کو بچانے کے لیے عافیت کوش نہیں ہیں. حقیقت توحید, عقبہ, آخرت, وہ ہمیں سکھایا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے عافیت کوشی چاہیے. اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے عافیت طلب کرو خدا سے. وہی جو حدیث قدسی میں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے, اس میں جو آ گیا محفوظ ہو گیا, وہ عافیت طلب کرو. ولایت علی ابن ابی طالب محفوظ قلعہ ہے, جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا, وہ عافیت طلب کرو. لیکن خود توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے, ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا, جہاد کرنا ہوگا, جنگ کرنی ہوگی, خود کو قربان کرنا ہوگا, بیوی بچوں کو قربان کرنا ہوگا, عزت آبرو قربان کرنی ہوگی, مال و دولت قربان کرنی ہوگی, گھر لٹانا ہوگا. یہاں عافیت کوشی نہیں. عزیزان گرامی, دست ادب جوڑ کے عرض کروں, آج 40 سید الشہداء. بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے اتنے اشارے کافی. نظام ولایت کو آشنا کرے, سے آشنا کرے ہر فرد بشر کو. اور جو یہی بات میں نے دوسرے انداز سے کہی تھی محرم میں غالباً ابتدائی تاریخوں میں, کہ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اس کرہ ارض پر کوئی ایک بھی فرد ایسا باقی نہ رہ جائے جو نام و پیام حسین سے آشنا نہ ہو. بس گفتگو روک رہا ہوں قبل اس کے کہ میری طاقت بالکل ساتھ چھوڑ جائے. بہت سے مباحث, بہت سے نکات, بہت سے عناوین, بہت سے کیپشنز ذہن میں تھے کہ کم سے کم کیپشنز تو آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا تاکہ فکر کے آفاق کھل جائیں, بحث کرتے رہیں آپ. لیکن بہرحال اب طاقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اب وہ کیپشنز بھی ذکر نہیں کر سکتا, پھر کبھی انشاءاللہ. ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک, اور ولایت فقیہ سے ولایت غدیر تک, یہ آپ کا نظام فکر ہونا چاہیے اور نظام عمل, نظام فکر اور نظام عمل. اور اس میں آخرت کی عافیت طلبی تو کیجیے, مگر دنیا کی عافیت کوشی نہ کیجیے گا. دنیا کی عافیت کوشی میدان جد و جہد و قد و کاوش و سعی میں آپ کو روک دے گی, ارتقاء کا سفر رک جائے گا. بجائے عروج و ارتقاء کے زوال اور تنزل شروع ہو جائے, جس میں مبتلا ہے پوری امت. پوری امت مبتلا ہے زوال اور تنزل میں. یہ زوال اور تنزل بدلے گا اور یہ عروج و ارتقاء کا سفر طے ہوگا تو صرف ایک علم کے نیچے, وہ علم ولایت ہے. صرف ایک علم کے نیچے اور وہ علم ولایت ہے. وہی علم جسے میں کہتا ہوں, وہی علم علم توحید ہے, وہی علم علم ولایت ہے, وہی علم علم عباس ہے. بس گفتگو تمام. بہت سی باتیں رہ گئیں, جن حضرات کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے وہ سوالات مجھے بھیج دیجئے گا, میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. لیکن اب آج تو ایک پیغام سمجھ کے اتنی گفتگو کر لی, ورنہ مجھے اندازہ ہے خود میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا اس وقت بھی دل بھر آیا تھا اور آنکھیں امنڈ آئی تھیں اور جی چاہ رہا تھا کہ بس مصائب پڑھوں, اور آپ سب بھی آج منتظر ہیں مصائب سننے کے. اس لیے کہ روزے اربعین ہے. دیکھیے یہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں, کچھ شب و روز ایسے ہوتے ہیں, کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مومن کے لیے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نسبت قلبی استوار رہے, مولا سے, ولی برحق سے, امام سے, آقا حسین سے دل کا رشتہ استوار رہے, بس خود بخود حقائق روشن ہوتے ہیں, مصائب کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں, فضائل مناقب مصائب آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور دل بھر آتا ہے. انسان اس عشق کے جذبے سے, اس علاقہ خاطر سے گریا کرتا ہے. کسی روایت کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایک انسان مومن متوجہ ہو جائے آقا حسین کی طرف, اور متوجہ ہونے کے لیے تو کیا کیا سلیقے سکھائے گئے ہیں. عرض کروں, اس وقت پورے کرہ ارض پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. اس وقت جتنے لوگ جانا چاہتے تھے زیارت آقا کے لیے نہیں جا پائے, مجھے معلوم ہے, تڑپ رہے ہیں, ان میں سے خود ایک میں ہوں. یہ دل میں تھی بات کہ کاش حالات بہتر ہوں تو ہم کربلا پہنچ کر کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا وارث علم النبیین. لیکن نہیں جا سکے. یہ بلا, یہ وبا, یہ عالمی سیاست, یہ بیمار سیاست, اور یہ کورونا کی وبا. پروردگار بحق ذکر امام اس وبا سے اس کرہ ارض کو پاک کرے, آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے, ہمارے معصومین نے ہمیں سلیقے سکھائے ہیں, طریقے سکھائے ہیں. ہر حال میں آپ حسین کو یاد رکھ سکتے ہیں. فرمایا, اگر تم نہیں جا سکتے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, غسل زیارت کرو, امام کی زیارت کی نیت سے ارادہ کرو, غسل کرو, اور گھر سے نکل کے زیر آسمان کھڑے ہو جاؤ, قبلے کے رخ توجہ کر کے, قبلے رخ کھڑے ہو جاؤ, قبلے کی طرف توجہ کر کے, اور ایک مرتبہ داہنی طرف آسمان کو دیکھو, ایک مرتبہ بائیں طرف آسمان کو دیکھو, اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. تمہارا سلام آقا تک پہنچ جائے گا اور بے پناہ ثواب ملے گا. بعض روایتوں میں کہ ایک عمرے کا ثواب ہے, ایک عمرے کے برابر ثواب ہے اس فقرے کا. اس انداز سے تم کہیں بھی ہو روئے زمین پر, اور یہ عمل آپ روز کر سکتے ہیں. صرف اربعین کے لیے مخصوص نہیں. حدیث ہے معصوم سے حدیث ہے معتبر سند کے ساتھ. یہ عمل آپ روز کر سکتے ہیں, اور ایک عمرے مقبولہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ زیر آسمان جائیں اور کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. میں بہت غور کرتا رہا کہ آخر یہ داہنی جانب دیکھنا اور بائیں جانب دیکھنا, یہ ادب کیوں سکھایا گیا, یہ ایک مشابہت ہے, ایک کیفیت ہے کہ جس وقت امام حسین رخصت ہو داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا جو حسین کو اس وقت گھوڑے پہ سوار کرتا. کتنی کیفیتیں جو اس طرح آداب کا حصہ بنا دی گئی ہیں. اگر انسان کا ذہن بیدار ہو, ضمیر بیدار ہو, بس آج زیارت اربعین ہے. جو علامات مومن میں سے ہے, میں عرض کروں ولایت کبرا کا میں نے تذکرہ بار بار کیا اور حق ادا نہیں ہو پایا. ولایت ذرے ذرے سے لے کر اور تمام اجرام سماویہ تک ولایت کبرا عام ہے. یہ ولایت کبرا حیات سے, ظاہری سے لے کر اور شہادت کے بعد بھی عام ہے. ہمارے یہاں زیارت کا کلمہ ہے زیارت, اور ہم زیارت قبر حسین نہیں کہتے, زیارت حسین کہتے. زیارت قبر حسین نہیں کہتے, ہم زیارت حسین کہتے ہیں. زیارت یعنی ملاقات, جب ایک شخص جا کے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ تو یقین فرمائے, شہادت دیتے ہیں, خود زیارت میں بھی ہے اور دوسری روایتوں میں بھی ہے, صحیح السند روایتوں میں آقا آپ کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. مگر ہاں یہ اہتمام الہی ہے, حکمت الہی ہے, مشیت الہیہ ہے کہ ہمیں آقا کی آواز سنائی نہیں دیتی. جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ اور ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی تو ہمیں جابر ابن عبداللہ انصاری کا وہ جملہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ روز اربعین جب جابر کربلا گئے تھے, جابر رسول اللہ کا وفادار صحابی, اہل بیت کا عاشق صحابی, جابر جب روز اربعین پہنچے تھے کربلا تو جابر کی دونوں آنکھیں بے نور تھیں, بڑھاپے کے سبب سے کچھ نظر نہیں آتا تھا. جابر کے ساتھ عطیہ یا عطا نامی ایک ساتھی تھے اور کہتے ہیں کہ آپ کے غلام تھے, آپ کے غلام بھی رہے ہوں گے ساتھ میں, ظاہر ہے کہ اتنا طول طویل سفر تنہا نہیں کیا ہوگا اس عظیم الشان و جلیل القد صحابی نے, جو بھی ساتھ میں تھے عطیہ تھے, عطا تھے, غلام تھے. پہلے جابر نے جا کر فرات میں غسل کیا اور اس کے بعد پاکیزہ ترین لباس زیب تن کیا, خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا اور اس کے بعد اپنے غلام سے کہا مجھے آقا کی قبر کے پاس لے جاؤ. جب امام حسین کی قبر کے قریب پہنچے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, بے تابانہ تین مرتبہ کہا اور اس کے بعد خود کو قبر پہ یہ کہتے ہوئے گرا دیا کیا بات ہے کہ میں پکار رہا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے, حسین کیا بات ہے میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے, اور پھر خود ہی جواب دیا کہ ہاں ہاں کیسے جواب دو گے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تمہارا جسم یہاں زیر خاک ہے لیکن تمہارا سر تو نوک کے نیزہ پر دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. جناب جابر, ہاں بعض حضرات سوالات کرتے ہیں, میں بہت مختصر لفظوں میں جواب عرض کر رہا ہوں. بعض حضرات شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں کہ کیا واقعا شام سے پلٹ کے آنے والا اسیروں کا قافلہ اور جابر کا قافلہ ایک ساتھ اسی سال روز اربعین کربلا میں جمع ہوا تھا یا نہیں. یقین فرمائیے اسی سال, یہ واقعہ درست ہے, بالکل درست ہے, اسی سال دمشق سے چھوٹ کر وہ اسیروں کا قافلہ آیا اور ادھر سے جابر آئے. جابر قبر پر تھے کہ ایک مرتبہ, اور جابر نے احتیاطاً اپنے غلام سے اور ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا دیکھو اگر کہیں غبار بلند ہو, کوئی آتا ہوا نظر آئے تو مجھے بتا دینا, ایسا نہ ہو عبیداللہ ابن زیاد کا یا یزید کا کوئی سپاہی آ رہا ہو جو ہمارے لیے سبب آزار بن جائے. ایک مرتبہ غبار اٹھا, لوگوں نے کہا جابر, ابو عبداللہ جابر کچھ غبار اٹھ رہا ہے, لگ رہا ہے کچھ سواریاں آ رہی ہیں. جابر نے کہا ذرا دیکھو آگے بڑھ کر کون آ رہا ہے. جانے والے گئے اور واپس آئے اور خوش بھی تھے لیکن گریاں بھی تھے. یہ آنے والے خوش بھی تھے اور رو بھی رہے تھے. جابر سے لپٹ لپٹ کے ایک ایک نے کہا یہ دشمن نہیں آ رہے ہیں, یہ آقا حسین کی بہن اور آقا حسین کا بیٹا, یہ امام زین العابدین ہے جو تشریف لا رہے ہیں, یہ زینب ہیں جو شام سے واپس آ رہی ہیں. اب جناب جابر کی کیفیت عجیب تھی, آگے بڑھے بے تابانہ اپنے غلام کے سہارے سے اور جا کر امام زین العابدین کی دست بوسی قدم بوسی کرتے ہوئے مشغول بین و بکا ہو گئے, برسا دے رہے تھے, ادھر جناب امام زین العابدین گریہ فرما رہے ہیں, ادھر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری گریہ فرما رہے ہیں, اور پھر یہ خود ہٹے, بیبیاں آئیں, زینب آئیں, ام کلثوم آئیں. ایک روایت جو میں بہت کم پڑھتا ہوں اور عموماً ممبروں سے نہیں پڑھی جاتی, روز اربعین کی خاص ایک خصوصیت جو عموماً نہیں پڑھی جاتی, میں نہیں سمجھتا کس طرح سے وہ منظر پیش کروں. روایات اہل بیت, صحیح السند روایات اہل بیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زینب تنہا نہیں آئی تھی, شام سے کربلا تک ایک گٹھری سی اپنے سینے سے
زینب ایک خزانہ اپنے سینے سے لگا کے آئی تھی، یہ خزانہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ امام زین العابدین آئے، پھر قبر مطہر کے سرانے سے کھودنا شروع کیا، قبر کو کھولا اور اس کے بعد وہ سر مبارک جس میں مبارک سے جوڑ کر رکھا، میں کیسے وہ منظر بیان کروں، کیسے زینب نے آخری بار بھائی کے پیشانی کو بوسا، کس طرح سے رباب نے آخری بار حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا آقا خدا حافظ، ارے کس طریقے سے جناب امام زین العابدین نے بابا کے لب و رخسار کو، بابا کی پیشانی کو چوم کے کہا ہوگا بابا خدا حافظ، حسین کا سر مطہر دفن کیا گیا، حسین کا سر مطہر دفن کیا گیا، اور مسلسل آہو بکا مجلس و ماتم کا سلسلہ رہا، چند روز قیام رہا، بس آخری فقر عرض کر رہا ہوں، چند روز قیام رہا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آل محمد کا گھرانہ تھا، امام سے لے کر معموم تک اس گھرانے میں مرد سے لے کر عورتوں تک، خواتین تک، مخدرات عصمت و طہارت تک، بلکہ بچوں تک، ہر شخص ہر فرد اپنے اپنے فریضے سے بھی آگاہ تھا، معلوم تھا ہمیں کیا کیا فرائض انجام دینے ہیں، معلوم ہے کہاں کہاں پیغام الہی، پیغام توحید، پیغام ولایت پہنچانا ہے، معلوم تھا۔ اس لیے آہ و بکا مجلس و ماتم کا سلسلہ رہا، لیکن بالآخر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا اب ہمیں مدینے جانا ہے، اور سب تیار ہو گئے، زینب بھی تیار ہو گئی۔ جو روایت معتبر ترین کتابوں میں نے خود پڑھی ہے، اس روایت کی ترجمانی کرنا چاہ رہا ہوں، کہ آقا تیار ہوئے، زینب تیار ہو گئیں، ام کلثوم تیار ہو گئیں، تمام بیبیاں تیار ہو گئیں، بس ایک بیبی تھی جس نے کہا مجھے مدینے نہ لے جاؤ، مجھے یہی کربلا میں چھوڑ دو، یہ بیبی کوئی اور نہیں، یہ بیبی رباب تھی، سکینہ کی ماں رباب اور اصغر کی ماں رباب، امام حسین کی بہت چہیتی بی بی رباب۔ رباب نے کہا مجھے مدینے نہ لے جاؤ، میں مدینے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بس آخری فقرہ خود ہی عرض کر رہا ہوں، آخری فقرہ، روایت کی ترجمانی غور کیجئے، آخر کسی بی بی نے انکار نہیں کیا، اس بی بی نے کیوں انکار کیا، اس بی بی نے کیوں انکار کیا، اور اگر انکار ہی کرنا تھا تو شام میں انکار کیوں نہیں کیا، شام میں کیوں نہیں انکار کیا۔ ارے ایک بات عرض کروں، خواتین سن رہی ہیں بطور خاص، اربعین ہے اربعین، یاد رکھے کسی خاتون کا، کسی بی بی کا، کسی عورت کا زندگی کا ابتدائی حصہ ماں باپ کے سہارے سے بسر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو شوہر کا سہارا ہوتا ہے، اور جب شوہر بھی نہیں رہتا تو اولاد کا سہارا، جب شوہر نہیں رہتا تو اولاد کا سہارا ہوتا ہے۔ کربلا میں اصغر شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، کربلا سے شام تک اگر رباب گئی تو سکینہ کی خاطر، مگر جب سکینہ بھی قید خانے شام میں رخصت ہو گئی تو اب رباب کے لیے اختیار تھا، چاہتی تو شام میں رہتی، چاہتی تو کربلا میں رہتی، چاہتی تو مدینے میں جاتی، مگر بی بی نے شاید یہ طے کیا کہ اصغر چھوٹا تھا سکینہ بڑی تھی، اور پھر کربلا میں اصغر بھی ہے اور آقا حسین بھی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کربلا کو اختیار کرے، نہ شام میں رہیں گے نہ مدینے رہیں گے، بیٹا سجاد مجھے کربلا میں چھوڑ دو، میں کربلا میں رہوں گی، یہی فریاد تھی جو روز اربعین جناب رباب کی زبان پر بلند تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه وتسليماً لأمره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے. پروردگار میرے معبود ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.